الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے لیے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور یہ اندازہ بھی ہوتا ہے یہ کیسا شاندار وظیفہ ہے جو کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے ہمیں کام آتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رات کا پہر تھا اور میں کچھ کپڑے وغیرہ سی رہی تھی، اور پھر چراغ گل ہو گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی۔ اب آپ مجھے ذرا بتائیے کہ اس روشنی میں بھی سوئی گر جائے تو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے، اگر چراغ ہی گل ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو پھر تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہے میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اتنے میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا نور برساتا چہرہ لے کر میرے کمرے میں تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا کمرے میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے اتنا نور نکلا کہ میرا پورا کمرہ ہی بقعہ نور بن گیا، پورا کمرہ جگمگ کرنے لگا، اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے اس نور کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، ذرا سمجھیے گا، کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ اچھا ہونا۔ لوگ کہتے ہیں چہرے پہ بڑا نور ہے، بڑا برائٹ چہرہ ہے، یہ الگ بات ہے، مگر چہرے سے نور اتنا نکلنا کہ اندھیرا کمرہ ہی روشن ہو جائے، اس نور کا عالم کیسا ہوگا۔ اور یہ تو احادیث سے ثابت ہے، اگر ہم یہ پڑھتے ہیں نعت کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، تو یہ تو احادیث سے نبی پاک کو لوگوں نے دیکھ کر بتایا، تو اتنا نور کہ کہتی میں نے سوئی تلاش کر لی۔ تو آپ فرماتی پھر میں نے نبی پاک سے عرض کیا، حضور آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا یہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ عرض کیا حضور وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا بخیل ہے، بخیل کہتے کنجوس کو، فرمایا کنجوس ہے وہ شخص۔ تو آپ نے کہا حضور وہ کون کنجوس ہے؟ اب ذرا پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو نہ دیکھ سکنا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے۔ اگر میں آپ سب سے ایک سوال کروں کہ بتائیے وہ کون سی ذات ہے کہ قیامت کے دن جو شفاعت کرے گی، جو اپنے غلاموں کو تلاش کر کر کے انشاءاللہ اپنے کرم سے جنت میں لے جائیں گے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، دیر از نو بڈی ایلس، اور کوئی نہیں ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو اب جو نبی پاک کا دیدار ہی نہیں کر سکے گا، شفاعت کس سے لے گا، دامن میں کس کے چھپے گا؟ تو یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ بڑا پرابلم ہے۔ تو آپ عرض کرتی حضور وہ کون بخیل ہوگا، وہ کون کنجوس ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اب آپ غور کیجئے، نبی پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کتنا درود پڑھتے ہیں، अच्छा, अब इसमें उलमा ने एक बड़ी आसानी हमारे लिए कर दी। हम किसी महफिल में जाते हैं, इज्तिमा में जाते हैं, जहां बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का नामे नामी लिया जाता है, हो सकता है कभी हम भी दुरूद पाक पढ़ने से रह जाते हों। तो उलमा ने फरमाया कि रोज़ाना अपनी रूटीन में, अपनी दिन भर में कोई ऐसा अदद मुतय्यन कर ले, फिक्स कर ले कि रोज़ाना मैंने 100 बार, 200 बार, 313 बार, अल्लाह जितनी तौफीक दे, मैंने दुरूद पाक पढ़ने, और दुरूद पाक पढ़ ले तो अब पूरे दिन में अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम सुना था या कहा था और दुरूद पढ़ना रह गया था, तो ये बाद में दुरूद पढ़ना उस दुरूद ना पढ़ने के कायम मकाम हो जाएगा। तो अब जिंदगी में एक उसूल बनाएं, एक रूटीन बनाएं कि फजूल बातों से अपने आप को बचाकर इंशाल्लाह कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। हमें तो दीदार भी करना है और आका से मुलाकात भी करनी है। हाँ, नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी पीना है इंशाल्लाह, आका के करम से इंशाल्लाह पुल सिराज से डरते हुए नहीं, इंशाल्लाह झूमते हुए वजद करते हुए गुजरना है। सैयदी आला हजरत भी कमाल है ना, हैं? लोग कहते हैं, वाकई रिवायतों में मजमून है कि लोग पुल सिरात पर चीख रहे होंगे, पुकार रहे होंगे, डर रहे होंगे, क्योंकि उनके सामने लोग कट कट के जहन्नम में गिर रहे होंगे ना। वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल ब्रिज, ऐसा कोई पुल दुनिया में नहीं है, ना हो सकता है, जहन्नम के ऊपर बना हुआ पुल है, अंधेरे में डूबा हुआ, तलवार से तेज, बाल से बारीक, लोग घबराए हुए होंगे। मगर मेरे रजा से पूछो, कहते घबराना किस बात का है, आका भी तो वहां होंगे ना, और नबी पाक पुल सिरात के किनारे अल्लाह की बारगाह में रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे होंगे। तो आला हज़रत कहते हैं डरते भी नहीं गुजरना, आप कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम, मिलकर सल्लल्लाहु। दुरूद पाक को ना छोड़ें, दुरूद पाक को थाम लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, दुनिया में भी बरकतें देखेंगे और इंशाअल्लाह कयामत के दिन भी इसकी बरकतें देखेंगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है, हौज़े कौसर पर मेरे पास कुछ गिरोह आएंगे, कुछ लोग आएंगे जिनको मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचानूंगा। तो दुरूद पढ़ेंगे तो पहचान होगी ना, है इंशाअल्लाह, तो दुरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ अबरन दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, आशिक अकबर हैं, मर्तबा क्या है, अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी कायनात में अंबिया और रसुल के बाद अगर कोई सबसे अफजल हस्ती है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। अच्छा, आप ईमान सबसे पहले लाने वालों में से हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन भी थे। मैं आज आपकी दो बड़ी कमाल की बिजनेस डील्स बताना चाहता हूं, जिस पर आपको टॉन्ट किया गया, जिस पर आपको तंज किया गया। आज किसी कारोबारी आदमी को कोई दूसरा कारोबारी आदमी कहे कि यार तुम बड़े कारोबारी बनते हो, इतना महंगा सौदा ले आए हैं, ऐसा ऐसा घटिया माल ले आए, इतना घाटे का सौदा किया, तो बिजनेसमैन को फील होता है कि यार दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ये बड़े कमाल के बिजनेसमैन थे। मगर आपकी जिंदगी में जो दो वाकयात मैं आज बयान करने जा रहा हूं, दोनों वाकयात में कुछ ऐसी डील्स हुई, कुछ ऐसे सौदे हुए जिस पर आप पर बाकायदा तंज किया गया, आप पर टॉन्ट किया गया, मगर सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया ना और जो काम किया, यकीन करें ईमान ताजा हो जाता है। एक सौदा तो आपने किया, वो कौन सा सौदा था कि एक बहुत बड़े आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल जो आज आशिकों के इमाम हैं, तो कोई और नहीं है, हम सबकी आंखों के तारे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला, ईमान कबूल किया। आप हबशा, हबशा कहाँ है पहले ये पता होना चाहिए, हबशा इथोपिया को कहते हैं, आज के दौर में इथोपिया जो है वो हबशा था पहले, ठीक है, अब हबशा। अच्छा, ये भी शायद बहुत सारों को नहीं पता कि मक्का पाक के बाद सबसे पहले जहां इस्लाम पहुंचाना वो हबशा है, پچھلے دنوں مجھے ایتھوپیا جانے کا موقع ملا تو وہاں کے لوگ بڑے فخر سے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہمارا وطن دار الحجرہ ہے، یہ ہجرت والا ملک ہے، اور مکے کے بعد سب سے پہلے دنیا میں کہیں اسلام پہنچا ہے تو وہ حبشہ میں پہنچا ہے، ہمارے وطن سے حضرت بلال حبشی تھے، ہمارا وہ وطن ہے جہاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، اور وہ عظیم نجاشی بادشاہ جنہوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا وہ بھی وہاں پر حبشہ میں تھے۔ تو بہرحال اب وہ حضرت بلال مکے نبی پاک کی غلامی اختیار کی، کلمہ پڑھ لیا، اب آپ چونکہ غلام تھے، اس زمانے میں غلام آقا کے قبضے میں ہوا کرتا تھا، ان کا آقا تھا امیہ۔ اچھا امیہ بڑا ظالم شخص تھا، وہ حضرت بلال حبشی کو بہت مارتا تھا کہ اللہ کا انکار کر دو، اسلام کا انکار کر دو۔ حضرت بلال حبشی جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ میں رب کا انکار نہیں کر سکتا، وہ بہت مارتا۔ جو مکے مدینے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ جب گرمی شریف وہاں عروج پر ہوتی ہے تو گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، تو مکے کی گرمی میں تپتے ریگستان میں حضرت بلال کو وہ لٹاتا تھا، سینے پہ پتھر رکھتا تھا ریگستان کے اندر، اور کہتا تھا کہو اللہ ایک نہیں ہے، یا اللہ کا انکار کرو، آپ اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے کہ نعرے بلند کرتے۔ اب پیارے آقا جب ایک دو بار وہاں سے گزرے، دیکھا کہ حضرت بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھیگ آئیں، ہیں آپ کو بڑا افسوس ہوا، بڑی محبت کرتے تھے حضرت بلال سے، مگر وہ ظالم آقا تھا اس کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ نبی پاک بلال سے محبت بڑی کرتے ہیں اور یہ بندہ جو ہے قبضے میں ہے امیہ کے اور وہ اس کے آقا ہیں، تو آپ پہنچ گئے اس کے آقا کے پاس، امیہ کے پاس جا کر کہا، اے امیہ اس حبشی غلام کو مجھے دے دو، کتنے میں دو گے؟ تو اب میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، ہمارے آج کل کے دور سے مثال کے طور پہ، اس زمانے میں مارکیٹ ریٹ 5000 روپے تھا، اس زمانے کی کرنسی درہم و دینار تھی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 5000 ریٹ تھا۔ اس نے کہا میں 10000 میں دوں گا، آپ نے کہا مجھے ڈیل منظور ہے، مجھے 10000 میں دے دو۔ کہتا نہیں اب 15000 میں دوں گا۔ کب مجھے 15000 میں منظور ہے؟ کہا 20000 میں دوں گا، مثال دے رہا ہوں میں۔ آپ نے کہا مجھے 20000 میں منظور ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا گیا، حضرت ابو بکر صدیق اوکے کرتے گئے، آخر کار ایک اماؤنٹ طے ہو گئی، امیہ نے پیسے لیے، حضرت بلال حضرت ابو بکر کے حوالے کیے۔ پھر امیہ پتہ کیا کہتا ہے، اے ابو بکر تمہارے تو کاروبار کے بڑے چرچے ہیں، تمہاری عقل کے بڑے چرچے ہیں، میں نے سنا ہے تم بڑی اچھی ڈیل کرتے ہو، بڑے اچھے کاروباری آدمی ہو، یہ حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا، تمہیں کاروبار نہیں آتا، یہ کیسی ڈیل کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا نا، آپ فرماتے امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا۔ خوشی خوشی حضرت بلال کو لیا، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور بلال حاضر ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک کی خوشی دیدنی تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، آپ فرماتے اے ابو بکر بلال کو آزاد کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے اس میں میرے بھی پیسے شامل کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتے حضور میرا جو کچھ ہے سبھی تو آپ کا ہے، میں نے اگر مال خرچ بھی کیا ہے تو حضور وہ بھی آپ ہی کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے صدیق اکبر، کیسی ڈیل کی ہے، کیسا سودا کیا ہے، زمانہ سمجھ رہا ہے مہنگی ڈیل ہے، مگر صدیق اکبر نے نبی پاک کے دل کو راضی کر لیا ہے، حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانے کا جو سہرا تھا اللہ اکبر، وہ حضرت صدیق اکبر کے پاس ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا، اس پہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ مکالمہ کیا کسی غیر مسلم نے، ذرا سنیے گا، تفسیر عزیزی میں ہے، کلدہ بن اسید جسے ابو اسد بھی کہتے ہیں، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ایک کافر تھا، دور جہالیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی تھا، جب وہ ایمان نہیں لایا تھا اور اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کا ساتھی بھی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام قبول کر لیا، آپ نے جیسے ہی پتا چلا، آپ تو اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، تو ایک دن اسلام جب آپ نے قبول کر لیا نا، کچھ دنوں بعد وہ آپ سے ملا اور کہتا ہے، اے ابو بکر تم تو سوداگری میں ماہر تھے، تجارت میں ماہر تھے، اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ نفع کماتے تھے، اب تمہیں کیا ہوا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا، اتنا بڑا نقصان اٹھا لیا؟ لات و عزا، یہ ان کے بت تھے، لات و عزا کی یعنی اہل مکہ کے جھوٹے خدا جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کی شفاعت سے تم نا امید ہو گئے؟ معاذ اللہ، کہتے وہ ان کی جو بھی بلیسنگز وہ سمجھتا تھا اس سے تم نا امید ہو گئے؟ ہائے ہائے، اس بے وقوف کلدہ بن اسید کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا، اے کلدہ جو بندہ حق کو قبول کرے اور اچھے کام بجا لائے کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا وہ بھلا نقصان اٹھاتا ہے؟ یعنی میں جس طرح دنیاوی تجارت میں ماہر ہوں نا، اس طرح میں نے آخرت کی تجارت میں بھی شاندار سودا کیا ہے، میں نے اس میں بھی عقل مندی دکھائی ہے، میں نے حق بات کو قبول کیا ہے، گھاٹے میں میں نہیں گھاٹے میں تم ہو، میں نے تو بڑے نفع والا سودا کیا ہے۔ اب صدیق اکبر اسے سمجھا رہے ہیں، اب ذرا صدیق اکبر کا مرتبہ سمجھیے گا۔ آج آپ کو شاید پہلی بار پتا چلے گا کہ بچے بچے کو قرآن پاک کی جو سورت یاد ہے، اس سورت کے نازل ہونے کا شان نزول کیا تھا۔ صدیق اکبر اسے بتا رہے ہیں، گھاٹا تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، سودا میں نے کھرا کیا ہے، نقصان میں تم ہو۔ ارے یہ دو بندوں کی بات ہے، مگر شان صدیق اکبر دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک جواب کی تائید میں رب نے قرآن کی آیت نہیں، قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی۔ اور وہ سورت کون سی ہے؟ قرآن پاک کی سورہ عصر۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک جواب کی تائید میں جو قرآن کی سورت نازل ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ انسان سارے کے سارے نقصان میں ہیں، سارے خسارے میں ہیں، صرف نقصان سے بچتا وہ ہے جس میں تین کوالٹیز ہوں، تین صفات ہوں۔ اب میں نے اور آپ نے چیک کرنا ہے، میں نقصان والی سائڈ پہ ہوں یا ان تین چیزوں کے عمل کرنے والا ہوں اور نقصان سے بچنے والا ہوں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، صاحب ایمان ہو، مومن ہو، اور جو مومن نہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، اس نے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی گوا دیا، پھر وہ نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلے وصف، پہلی کوالٹی ہمیں حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ اب سیکنڈ کیٹیگری کیا فرمائی؟ فرمایا نیک عمل کرتا ہو، کہ جو نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کماتا ہے، وہ بھی سخت نقصان میں ہے۔ گناہ تو ایک آگ ہے جو انسان کی زندگی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی، گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ تو پتہ چلا ایمان والا ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو۔ اب یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، ہم نیکیاں کرنے والے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں؟ تیسرے نمبر پر فرمایا، حق بات کی اور صبر کی وصیت کرنے والا ہو، جو خود بھلے نیک بن جائے مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہ دیتا ہو، دوسروں کو برائی سے منع نہ کرتا ہو، وہ بھی نقصان میں ہے۔ عین ممکن ہے کہ جب گناہگار عذاب میں گرفتار ہوں تو یہ بھی پکڑ میں آ جائے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ ایمان والا نقصان میں نہیں، نیکیاں کرنے والا یہ نقصان سے بچ جائے گا، اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتائے، یہ نقصان سے بچنے والا ہے۔ ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ تینوں اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر سورت ہے یہ مبارک سورت، والعصر، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں صرف ایک رکوع ہے، تین آیتیں ہیں، 14 الفاظ ہیں اور 68 حروف ہیں۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ عصر پڑھے اللہ پاک اس کے لیے صبر پر مہر لگا دے گا اور روز قیامت اہل حق کے ساتھ ہوگا۔ اتنی مختصر سورت اور اتنے فضائل، شاندار لیسن زندگی گزارنے کا گویا طریقہ بیان کر دیا گیا اس مختصر صورت میں۔ بظاہر تو بڑی مختصر صورت ہے، مگر کاش ہم اس کو سمجھنے والے بنے۔ امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام شافعی اس مختصر صورت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہ آپ فرماتے ہیں، اگر لوگ اس ایک صورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک سورت ہی قرآن کی کافی ہے زندگی گزارنے کے لیے، آپ ہی کا فرمان ہے۔ اگر اللہ پاک سورہ عصر کے علاوہ اور کوئی دلیل نازل نہ فرماتا، تب بھی یہی نصیحت دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس قدر ڈیپ ہے، اس قدر لیسن ہے۔ افسوس یہ کئی بار پڑھی، کئی بار امام صاحب نے پڑھی، ہم نے سنی، مگر کیا اس نے دل پر اثر کیا؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے ہم قرآن کو۔ ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کتنا کمال کا میسج ہے، اللہ اکبر۔ اچھا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 الفاظ 3 آیتیں اور اتنا سبق۔ آگے چلیے، سورہ عصر کی اہمیت کا اندازہ یہ لگانا ہوگا کہ اسے یاد رکھنا، بار بار دہراتے رہنا چاہیے۔ طبرانی شریف میں ہے کہ دو صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپس میں ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنایا کرتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تاکہ یاد رہے کہ نقصان ہے، یہ انسان خسارے میں چلا جائے گا اگر اچھی باتیں نہیں کرے گا، ایمان پر استقامت حاصل نہیں کرے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب دوست ملیں آپس میں، کوئی کسی کو قرآن سنائے، کوئی حدیث سنائے، کوئی آخرت کی بات بتائے، ہماری تو گیدرنگ ہی فضول بات سے شروع ہوتی ہے، غلط باتوں سے سٹارٹ ہوتی ہے، غلط باتوں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم ایک گھنٹہ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی پوسٹ مارٹم تو کیا کریں اپنی گیدرنگ کا کہ یار 2 گھنٹے دوستوں میں بیٹھا کھڑا ہوا، کر کے کیا آیا؟ غیبتیں، حسد، بہتان، مذاق، مسخری، کسی کی دل آزاری، یعنی ہماری 1-2 گھنٹے کی محفل بھی کتنی فضول باتوں پر مشتمل ہوتی ہے، نہ کریں۔ یہ وقت گزرتا جا رہا ہے۔ سورہ عصر کی ایک اور خوبصورت بات، انشاءاللہ آج اسی سورت کے بارے میں مختلف ڈائمنشن سے، مختلف انداز سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحان اللہ، سورہ عصر میں جہاں آخرت کے بارے میں یاد دلایا ہے نا، لیکن اگر اسی سورت کو عشق کی نظر سے دیکھو تو اس میں بھی نبی پاک کی نعت بیان کی گئی ہے۔ آپ کہیں گے ایسے کیسے؟ سبحان اللہ، مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ آپ کہ جو یہ سورہ عصر میں جو نعت کا پہلو ہے نا، وہ نعت کا پہلو یہ ہے، بل عصر کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ عصر عربی میں زمانے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کرام کا ایک قول یہ بھی ہے کہ زمانے سے مراد اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ وہ زمانہ سب سے افضل زمانہ تھا۔ ہاں یہ بات طے ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، لیکن جس زمانے میں میرے آقا موجود ہیں، حالانکہ آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، مگر یہاں بھی رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب کے زمانے کی قسم۔ کون سے زمانے کی بات کی ہے؟ جس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ سیدی اعلی حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر، قرآن جا بجا حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ارشاد فرماتا ہے، اپنے نبی کا ذکر میرے رب نے قرآن میں جا بجا فرمایا، تو سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک بات یاد رکھیے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد جو ملے ہوئے ہیں، یعنی سب سے افضل زمانہ نبی پاک کا اور صحابہ کا زمانہ ہے، پھر تابعین کا زمانہ ہے، پھر تبع تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ جو 3 قرن کہلاتے ہیں، 3 ادوار کہلاتے ہیں، یہ سب سے افضل دور ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں آئیڈیل زمانہ کون سا ہے، یہ بات مسلمان کو ماننی بھی ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے کہ سب سے افضل اور آئیڈیل اگر کوئی زمانہ تھا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی۔ سوچو تو صحیح، کیسا زمانہ تھا، کیسا دربار تھا،
جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دے دیدار کا، اس سمت علی اس سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دیدار کا۔
اچھا اب ایک اور تفسیر، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں عصر سے مراد وقت عصر ہے۔ اچھا، وقت عصر یہ دن ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، لوگ کام کاج سمیٹتے ہیں، گھر جانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی زندگی کا وقت تمام ہونے کو ہے۔ اللہ نے اس وقت کی یاد فرمائی ہے، ہمیں ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ جب بندہ سارا دن کام کر کے کچھ کما کر گھر نہ جائے اور بچے کہیں کہ ابو کھانے کو کیا لائے ہو، ہمارے لیے کیا لائے ہیں، اور ہم کہیں کچھ نہیں لائے، تو بندہ جب خالی ہاتھ گھر جاتا ہے نا، شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، یہ بتایا جا رہا ہے زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، قیامت قریب آنے والی ہے۔ اے بندے، جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے، تو پھر قیامت کے دن کیسی شرمندگی اٹھاؤ گے؟ اپنی قبر میں اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو وہاں کیسے جواب دے سکو گے؟ تو ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ عصر کے وقت سے گویا یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اپنی آخرت کی دن ڈھلنے سے پہلے تیار کر لی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگان دین جو ہیں کس طرح سبق لیا کرتے تھے، تفسیر کبیر میں ہے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کی جو دوسری آیت ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، کہتے ہیں میں نے اس آیت کو ایک برف بیچنے والے سے سیکھا۔ اب دیکھو، جن کو سبق لینا ہوتا ہے نا، وہ کہاں سے کون سا میسج لے لیتے ہیں، عبرت کی بات کدھر سے پک کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک برف بیچنے والا بازار میں صدا لگا رہا تھا، وہ برف بیچنے والا کہہ رہا ہے، ارحمو من یذوب رأس مالہ، لوگو شخص پر رحم کھاؤ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ برف بیچنے والا یہ تو کہتا ہے نا، جلدی خرید لو ورنہ پگھل جائے گا۔ کاش، بات بڑی گہری ہے، سمجھ جائیں اگر ہم۔ ایکچولی میری اور آپ کی جو زندگی ہے نا، وہ برف ہی کی تو طرح ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے، کسی کے ہاتھ میں 50 سال کا ہوگا، کسی کے ہاتھ میں 60 سال کا ہوگا، کسی کے 2-4 دن بچ گئے ہوں گے تو برف ختم ہونے والی ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا نا، پگھل رہا ہے، ہر سانس گزر رہی ہے، ہر دن گزر رہا ہے، یہ برف پگھل رہی ہے۔ مگر مجھے بتائیے، جس کی برف پگھل رہی ہو، اس کو سرمایے کی کتنی فکر ہوتی کہ بیچ دوں، کچھ کما لوں، ورنہ یہ پڑے پڑے ہی ختم ہو جائے گا۔ کاش جو میری اور آپ کی سانسیں ہیں نا، ہم سمجھ جائیں کہ ہر گزرتے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ارے، جس کی منزل قریب آ جائے وہ اپنی سواری تیز کرتا ہے۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، یا ہم میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی، جیسے جیسے امتحان کی ڈیٹ قریب آتی ہے، ہماری تیاری بڑھتی جاتی ہے، ٹینشن بھی بڑھتی جاتی ہے، بلکہ جس دن صبح امتحان ہو، رات نیند نہیں آتی کہ صبح امتحان دینا ہے۔ قبر کا امتحان نہیں دینا، محشر کا امتحان نہیں دینا، اور ہر روز میں اور آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج رات یہ امتحان ہو، ہو سکتا ہے کل ہو، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو، کون تیاری کر رہا ہے؟ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ہر گزرنے والا دن اللہ سے قریب ہونے کی بجائے اکثریت وہ ہے جو اللہ سے دور ہو رہی ہے۔ ہر دن گزر رہا ہے، گناہ بڑھ رہے ہیں، نت نئے حرام کاموں کی طرف قوم جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا، برف پگھل رہی ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مجھے مرنا ہے اور خالی ہاتھ نہیں جانا۔ اگر جس رفتار سے میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کا موقع نہ ملا تو مارا جاؤں گا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ بات ایک اور انداز سے سمجھائی، یہ جو سانسوں کی ویلیو ہے نا، منٹ منٹ کی ویلیو کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، تصور باندھو، ایک شخص 1000 سال زندہ رہا اور اس نے 1000 سال گناہوں میں گزار دی زندگی، 1000 سال تک۔ اب اس کے پاس صرف ایک لمحہ باقی ہے، اور اس ایک لمحے کے بعد اسے موت آنے والی ہے۔ اب اگر وہ اس آخری لمحے میں نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، تو اس توبہ کی برکت سے اس کے 1000 برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس ایک لمحے کی برکت، اس ایک لمحے کی اہمیت کیا ہے کہ 1000 برس کے گناہ ایک طرف، لیکن اگر اس ایک لمحے میں اس نے سچی توبہ کی, اللہ قبول کر لے, تو سارے گناہ معاف, اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جو مقام ہے جنت, اس کی ابدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا. اللہ, بات سمجھنا ہوگا کہ اس سے اندازہ یہ لگانا ہے کہ ایک لمحے کی اتنی قیمت ہے, تو اگر بندہ ساری زندگی نیکیوں میں گزار دے تو کیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اس کو ایک اور انداز سے سمجھتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے, ہم کتنا کچھ کما سکتے ہیں. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اب کہیے اللہ اکبر. میرا خیال ہے ایک منٹ گھڑی آگے نہیں بڑھی, 30 سیکنڈ لگے ہوں گے, 25-30 سیکنڈ. ہم سب نے بیٹھے بیٹھے نہ پسینہ بہایا, نہ محنت کی, کچھ بھی نہیں کیا, صرف 30 سیکنڈ میں آپ کو پتا ہے ہم نے کیا کمایا؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, احادیث میں مضمون ملتا ہے, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. بیٹھے بیٹھے اتنا آسان, پھر میں نیکیاں نہ کروں, پھر میں ان لمحات کی قدر نہ کروں, پھر میں گھنٹوں گھنٹوں دنوں مہینوں گناہوں میں گزاروں, فضول باتوں میں, فلمیں ڈرامے گانے باجے سوشل میڈیا دوستوں کا گپ شپ گزرتا جا رہا ہے, نہ کریں ایسا. روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا, گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, گناہگار پچھتائے گا, یہ تو بات سمجھ آ رہی ہے, گناہ ہیں اس کے, خطائیں ہیں, نیک کیوں پچھتائے گا؟ ارشاد ہوا, نیک اس لیے پچھتائے گا کہ جب اپنے فضول اوقات یاد کرے گا اور اپنی نیکیوں کا جب اجر دیکھے گا نا, کہ نمازوں کا اتنا ثواب, نیکیوں کا اتنا ثواب, کاش میں نے فضول باتیں کی تھیں, فضول ٹائم ضائع کیا تھا, وہ بھی نہ کرتا تو اس کا ثواب بھی مجھے مل جاتا. تو بعد میں پچھتانے سے بہتر نہیں ہے بندہ ابھی نیکیاں کر لے, ابھی اپنے وقت کا فضول استعمال نہ کرے. قرآن جگہ جگہ جھنجھوڑ رہا ہے, ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. قرآن کہتا ہے اے انسان, بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے, پھر اس سے ملنے والا ہے. تفسیر نور عرفان میں ہے, یعنی اے انسان, تیرا ہر سانس تجھے موت سے اور رب کے ملنے سے قریب کر رہا ہے. ہم اپنے سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں, اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں, مگر کاش یہ احساس بھی تو بن جائے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت آگے کی طرف جا رہا ہوں تو تیاری بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں, میں زیادہ نیکیاں کماتا جاؤں. حضرت رابعہ بصریہ کا ایک واقعہ سنیے گا, یہ بات اور آپ کو ڈیفائن ہو جائے گی کہ جب ہم ادھر ادھر فضول کام کرتے ہیں تو کتنا بڑا لاس کرتے ہیں. آپ کامل ولیہ ہیں, بہت بڑا نام ہے, یعنی اولیاء کے مقامات میں بھی آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک رات سحری کا وقت, خود فرماتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہی تھی, اللہ کا ذکر کر رہی تھی, کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی, خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا, اس پر 3 قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں, میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے تھے, کچھ پھل سفید تھے, کچھ سرخ تھے, کچھ زرد, اور سب اس درخت میں چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے. فرماتی مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا, میں نے کسی سے پوچھا یہ کس کا ہے, تو کہنے والے نے کہا یہ آپ کا ہے, یہ ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو آپ ابھی پڑھ رہی تھیں. تو آپ فرماتی میں نے درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا کہ کچھ سنہرے رنگ کے جو پھل تھے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ یہ بھی ان, یہ پھل بھی درخت کے ساتھ موجود ہوتے تو کتنا ہی اچھا تھا. تو جواب کیا ملا کہ یہ وہی لگے تھے, یہ لگے تو درخت پہ ہی تھے, مگر تسبیح کرتے ہوئے جب آپ سوچنے لگی تھی نا کہ گندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا یا نہیں, اس وقت یہ پھل گر گئے تھے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ کی ولیاں ہیں, تسبیح کر رہی ہیں, مگر تسبیح کرتے کرتے اپنے آٹے کا خیال آ گیا ہے, ذہن کہیں اور چلا گیا, اللہ کی جو کہتے ہیں توجہ اللہ کی طرف جو تھی, یا جو ذکر کی طرف توجہ تھی, وہ دھیان کہیں چلا گیا. تو فرماتی ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جو توجہ گئی تو وہ جو پھل تھے نا وہ نیچے گر گئے. میرا اور آپ کا تو دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے, اول تو عبادت کرنی نہیں ہے, اول تو نیکیاں کرنے کی طرف نہیں آتے, اور اگر آ بھی جائیں تو نماز میں خیال کہیں اور ہے, دعا میں خیال کہیں اور ہے, مسجد میں آئیں تو دل باہر لگا ہوا ہے, بس جلدی گھڑی دیکھ کر نکلوں, یار یہ اجتماع ختم کب ہوگا, یہ بیان ختم کب ہوگا, یہ امام صاحب دعا کب کریں گے, اتنی لمبی نماز سلام ہی نہیں پھیر رہے. ہمارا تو یہ حال ہے. آپ سوچیے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہم اللہ کے بندے, ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اور ہم کس کام میں لگ گئے ہیں, اور ان تمام چیزوں کا جو اجر ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ یہ نمازوں کا تمہارا اجر تھا مگر توجہ نہ تھی, اخلاص نہ تھا, یہ سب پھل نیچے گر گئے. تم نے صدقے تو دیے, تم نے خیرات تو کی, تمہیں اتنا پہاڑ جتنا ثواب ملنا تھا, مگر اس خیرات اور اس صدقے میں تمہاری نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ واہ واہ کی نیت تھی, لوگوں کو دکھانا تھا, یہ پہاڑ جتنی نیکیاں تمہاری ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں. کتنی حسرت ہوگی. رمضان کے روزے رکھے تھے تم نے, گرمیوں میں بھی رکھے, سردیوں میں بھی رکھے, یہ تمہیں پہاڑ جتنی نیکیاں ملنے والی تھی, مگر ان روزوں میں تم نے گناہ بھی ساتھ کیے, ان روزوں میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کیں, پھر کدھر جائیں گے ہم؟ خدا را اپنے آپ پر رحم کیجئے. جن کاموں میں ہم لگ گئے ہیں نا, جو گناہوں کی عادتیں ہم پال بیٹھے ہیں, ہمارا دل جو ہے اس وقت حرام کاموں کی طرف لپک لپک کر جا رہا ہے, ایسا نہ کریں. اور ان واقعات سے سورہ عصر مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, خسارے والے نہیں بننا ہمیں, ہمیں اللہ کی رحمت لوٹنے والا بننا ہے, ہمیں رب کی رحمت سے جنت میں جانے والا بننا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت شریح رحمت اللہ تعالی علیہ نے دو شخصوں کو فضول کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا الفارغ ما امر بهذا, فارغ شخص کو اس کام کا حکم نہیں دیا گیا تھا. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے سامنے, فاذا فرغت فانصب, قرآن کہتا ہے تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو, یعنی اپنے فارغ وقت کو عبادت میں صرف کرو. ادھر تو جیسی فارغ وقت ملا موبائل نکالا اور جناب شروع سوشل, دو گھنٹے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا, ارے بھائی کیا کر رہے تھے, بس موبائل دیکھ رہا تھا. کتنے گھنٹے؟ دو گھنٹے. کیا کیا؟ کوئی ثواب کا کام کیا؟ خود سوچے کیا کیا دیکھا, آنکھوں نے کیا دیکھا, کانوں نے کیا سنا. کاش یہ جو تھوڑے تھوڑے وقت ملتے ہیں نا, آپ کو پتا ہے آج کل دنیا میں ایک فینومینا ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں میری بات جلدی پک کریں گے, یونیورسٹی آن ویل, راستے میں کیے جانے والے کورسز. اب لوگوں نے کیا کیا ہے, انٹرنیشنلی پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ روزانہ کسی کو جاتلا سے دینا یا میرپور یا کسی اور شہر میں روزانہ صبح جانا ہوتا ہے, بس میں جاتا ہے یا گاڑی میں جاتا ہے یا کسی طرح, اب لوگوں نے کیا کیا انٹرنیشنلی کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس ٹریول ٹائم میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جاتے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں, واپسی میں پڑھ رہے ہیں, تاکہ وہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ جو ٹریولنگ میں ہے, اگر ایسی جگہ بیٹھے ٹرین ہے بس ہے کہ کچھ پڑھا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, تو وہ سنتے ہیں اس آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ, تاکہ اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیں اور اگلے چار چھ مہینے سال میں کوئی پورا ڈپلوما کر لیتے ہیں, کوئی الگ کورس کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کی میری دعوت اسلامی نے ہمارے لیے بڑے کام آسان کر دیے ہیں, پورے قرآن پاک کی تلاوت, پورے قرآن پاک کا ترجمہ, پورے قرآن پاک کی تفسیر سراط الجنان آڈیو میں جاری کر دی ہے. آپ فارغ ہے گاڑی میں, آپ ٹریول کر رہے ہیں, کان سے لگائیے اپنے موبائل فون کو. کئی لوگ جناب ہیڈ فون لگا کر گانے سن کے سفر پورے کرتے ہیں, آپ تلاوت سن کر, ترجمہ سن کر, تفسیر سن کر, آپ کہتے ہیں روز ایک بیان آدھے گھنٹے کا سن لوں, ایک فرض علوم سیکھ لوں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پر الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے وہ ڈال دیا ہے. پہلے ذہن تو بنے کہ جناب اس وقت کو استعمال کرنا ہے, مجھے بہت کچھ نہیں آتا جو میں سیکھ سکتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے, ہمارے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے ہیں میں اپنی فیکٹری جاتا ہوں, ایک گھنٹہ گاڑی جلا کر جاتا ہوں, ایک گھنٹہ واپس آتا ہوں. میں نے کیا کیا ہے, اپنی گاڑی میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ رکھ لیا ہے. کنز الایمان کا ترجمہ اس زمانے میں جاری ہوا تھا. وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے ایک پارہ سنتا ہوں, واپسی میں ایک پارہ سنتا ہوں, ہر 15 دن بعد میرا گاڑی میں ختم قرآن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اتنی بار سن لیا قرآن کہ اب مجھے ایک امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو قرآن سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. کتنا شاندار ذہن تھا, وقت میں کیوں ضائع کروں. اگر ہمارا ذہن بن جائے, مثال دیتا ہوں, ہمارا کوئی دوست ہمیں کہے یار ذرا بیٹھنا میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں, ہم فوری طور پہ رپلائی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے آپ آئیے. ہم کیا کرتے ہیں 10 منٹ میں, موبائل نکلے گا اور 10 منٹ موبائل دیکھتے رہیں گے. وہ 20 منٹ میں بھی آئے گا ہمیں پتا نہیں چلے گا, مگر یہ 10-15-20 منٹ ضائع کر دیے. اگر ذہن ہونا وقت کی قدر کا, یہی موبائل باہر نکلے گا اور اسی موبائل میں اگر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہوگا تو میرا ذہن بنے گا یار یہ 10 منٹ میں آئے گا, میں 10 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لوں گا. ہیں, اور سورہ یاسین کی فضیلت کیا ہے, جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. यार ये 12 मिनट का कहकर गए हैं, मुझे 12 मिनट इंतजार करना है, मैं 112 बार दुरूद पाक पढ़ सकता हूं, तस्बीह निकलेगी जेब से 112 बार दुरूद पाक हो जाएंगे। अगर इन चंक ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं वक्त के छोटे छोटे पीसेस, ये जो चंक ऑफ टाइम्स हैं, इसको इस्तेमाल करने का अगर जहन बन जाए तो आप यकीन करें आप इतनी सारी नेकियां कमा सकते हैं। अरे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पर जाना ही है तो दावत इस्लामी के सोशल मीडिया के पेजेस हैं, जाइए कोई बयान सुन लें, कोई नाच सुन लें, कोई मदनी फूल सुन लें, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो, मेरा वक्त जाया ना हो। सुभान अल्लाह, हमारे बुजुर्गाने दीन को किस कदर वक्त का एहसास था, अपने वक्त की कदरों मंजिलत थी। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि आपने 40 साल हो गए रोटी नहीं खाते थे, भूख लगती थी तो सत्तू पी लेते थे, तो किसी ने कहा हजरत आप रोटी क्यों नहीं खाते? कहते मैंने कैलकुलेट किया, रोटी खाने और सत्तू पीने के दरमियान मैं 90 बार अल्लाह का नाम तस्बीह ज्यादा पढ़ सकता हूं। तो मैंने सोचा रोज खाना खाऊंगा, रोज रोटी खाऊंगा तो 90 तस्बीह कम हो जाएंगी, सत्तू पीकर भी पेट भर जाता है। तो उन्होंने रोटी खाना छोड़ दी, सत्तू पीना शुरू कर दिया। इधर रोटी पे बैठते तो खड़े ही नहीं होते, 5-10-12 मिनट में खाना खाया जा सकता है, 1.5 घंटे तक दस्तरखान पे बैठे क्या कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बहुत टाइम है ना? नहीं है टाइम, ये टाइम आप जन्नत के लिए क्यों नहीं गुजारते? हमारे पास मस्जिद में आकर भागने का टाइम फिर क्यों है? यहां भी तो थोड़ा टाइम गुजारो ना। अल्लाह के घर में आकर कितने नवाफिल पढ़े, कितनी तस्बीहात पढ़ी, मगर यहां आकर बेचैनी शुरू हो जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें काश ये जहन बन जाए, प्लीज समझिए कुरान पाक की ये सूरत झंझोड़ रही है। वल असर, इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान खसारे में है, मगर कौन खसारे में नहीं है वो मैंने आपको बता दिया कि जो ईमान लाए, नेकी की दावत देते हैं, गुनाहों से बचते हैं, सबर और ईमान की तलकीन करते हैं। काश ये बात समझ आ जाए। मुबारक हो उन मुबल्लिगीन को, दावत इस्लामी वालों को, जो मदनी काफलों में जाते हैं, जो दरसो बयान देते हैं, जो लोगों के पास दुकान दुकान घर घर जाकर नेकी की दावत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप ईमान की, आप सबर की तलकीन, आप नेकी की दावत दे रहे हैं, तो हमें ये काम करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम खसारे वालों में हो जाएं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा तसव्वुर बांधिए, कयामत का एक तसव्वुर बनाते हैं, हैं कि जब अल्लाह की बारगाह में मुजरिमों को पेश किया जा रहा होगा, लोगों को बुलाया जाएगा कि आओ अपना नामा आमाल लेकर, अब हमारा नाम पुकारा जाए कि फलां बिन फलां भी आ जाए, हम झिझकेंगे, हम डरेंगे, हमें पता है कि गुनाह ज्यादा हैं, हमें पता है कि नामा आमाल खुला तो बर्बाद हो जाएंगे, शर्म भी आ रही होगी क्योंकि इतने गुनाह है कि लोगों के सामने पढ़कर कैसे सुनाएंगे। और जब हमारा नामा आमाल हमारे हाथों में थमा दिया जाएगा तो हमारा बनेगा क्या? कुरान में बताया गया कि जो मुजरिम होंगे ना, हैं, वो पता है क्या पुकारेंगे? जब उनका नामा आमाल दिया जाएगा ना उन्हें, तो उनकी चीखों पुकार क्या होगी? कुरान कहता है या लैतनी लम उत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, काश के मुझे मेरा नामा आमाल ना दिया जाता और मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या है। या लैतहा कानतिल क़ादिया, काश के दुनिया की मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। मा अग़ना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, क्या कहेगा? मेरा सब जोर जाता रहा। आज कहते लोग मेरा बड़ा करो फर है, मैं फला इलाके का चेयरमैन, मैं नाजिम, मैं सदर, मैं वजीर आजम, मैं सूबाई सदर, मैं फला काउंसलर, मैं एमएनए, मैं एमपीए, मेरे डाले, मेरे जनाब गार्ड्स, मेरा पैसा, मेरी कोठियां हैं। अगर नामा आमाल में गुनाह है, अगर अल्लाह नाराज हुआ, खुदा की कसम ना माल काम आएगा, ना तुम्हारा ये करो फर काम आएगा। वो पुकारेगा मा अग़ना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कुछ काम ना आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा सब जोर जाता रहा। उस दिन क्या करेंगे? उस दिन किसको पुकारेंगे? अपने नामा आमाल को ठीक कर लो, अपने नामा आमाल में नेकियां दर्ज करवाने की फिक्र कीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस दिन आमाल तोले जाएंगे। कुरान कहता है सूरह कारिया में, पढ़िए तो सही कुरान, कुरान क्या कहता है? अल कारियतु मल कारिया वमा अदराक मल कारिया यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस وتكون الجبال كالعهن المنفوش. پہلے تو قرآن نے قیامت کا منظر بتایا نا کہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے, لوگ بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح, ہیبتناک منظر ہوگا اور اس خوف میں ہوگا کیا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ. قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش میں ہوگا, چین میں ہوگا, مزے میں ہوگا. لیکن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی شولے مارتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا. کیا کریں گے ہم, فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, شراب, جوئے, بدکاریاں, لوگوں کا مال دبانا, چوریاں کرنا, حرام کمانا, جھوٹ بولنا, رشوت کا لین دین کرنا, کسی طرح بس مجھے سیٹ مل جائے, کسی طرح میں ترقی کر جاؤں, میں جناب علاقے میں کوئی عہدہ حاصل کر لوں, چاہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو تو کر دوں, کسی کی عزت اور کپڑے اتارنے تو اتار دوں, کوئی خیال نہیں کر رہا, مگر مرنا ہے. اور اگر یہ گناہ نامہ اعمال میں زیادہ ہوئے, نیکیاں کم ہوئیں تو مارے جائیں گے. اب اس وقت تو کیفیت یہ بن رہی ہے جو یہ آیتیں سن رہے ہیں, جو قیامت کے منظر کے بارے میں سن رہے ہیں, تو خیال تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے تو کر دیا جو کرنا تھا, ہم تو کر بیٹھے گناہ زیادہ, ہمارے پاس تو نیکیاں ہی نہیں ہیں. نیکیاں ہیں تو خود بتائے کتنی ناقص ہیں, اس میں اخلاص نہیں ہے, بنے گا کیا قیامت کے دن. دیکھو کیسا کریم ہے میرا مولا, گناہ ہو گئے نا, خطائیں ہو گئی نا, پتا بھی ہے کہ پھنس جاؤں گا, مگر اس کریم مولا نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے, ایک آسرا باقی رکھا ہے, اور وہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ. ہائے ہائے کیسا کریم ہے میرا مالک, ساری زندگی گناہ کرے مگر ایک بار سچی توبہ کر لیں, سچے دل سے اسے پکار لیں, وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ارے ماں باپ ایک غلطی دیکھ لینا ہے تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں. وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ہک گناہ میرا ماں پیو ویکھن, ہک گناہ میرے ماں پیو ویکھن, مینو عمری منہ نہ لاوے, لکھ گناہ میرے مالک ویکھے, وہ پھر بھی پردے پاوے. ذرا سوچئے, ہم اس مالک کے بندے ہیں مگر پھر بھی ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے, ہم پھر بھی اس کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں لا رہے, ہم پھر بھی توبہ نہیں کر رہے. ہمیں یہ تو خوف ہے کہ لوگ نہ دیکھ لیں, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں وہ رب دیکھ رہا ہے. آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اپنے رب کو پکاریے اور یہ نیت کیجئے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہیں ہونا ہے, قیامت کے دن نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے, میرے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. یہ ممکن ہے اگر ہم سچی توبہ کر لیں, ہم اچھا ماحول اپنا لیں, ہم اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کریں. میرا مولا بڑا کریم ہے, ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں نا, سچے دل سے پکارو تو صحیح نا اسے. ہیں کہتے ہیں نا شاعر, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا, جے قطرہ بخشے مینو کم بڑھ جاوے میرا, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے مکالے, جے میں ویکھا عملا ولے کچھ نہیں میرے پلے, مگر جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اسی رحمت کو پکارنا ہے آج, بس سچے دل سے اللہ سے آج دوستی کر لو اور اب اپنا وقت ضائع نہ کرو, اب اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کیجئے, توبہ کر لیجئے. کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا کرتے رہیں گے, کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے, کب تک حرام کماتے رہیں گے؟ ارے مرنا نہیں, شیطان کہتا ہے توبہ کر لوں گا نا, ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں کر لوں گا, مرنے سے پہلے کر لوں گا. اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے کوئی ایک بندہ یہاں بیٹھ کے بتا دے کہ جس کے پاس کی گارنٹی ہو کہ آپ صبح تک زندہ رہیں گے, ہے کوئی ایسا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اجتماع کے ختم ہونے تک بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. بس آج آج اور ابھی دلے نہ کرے، توبہ میں تاخیر نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، التائب من الذنب کم لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آئے ہائے کیسا کریم مولا ہے، سارے گناہ ڈیلیٹ، اعمال لکھنے والے فرشتوں کے رجسٹر سے بھی گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین جو لکھنے والے فرشتے انہیں بھی بھلا دیے جاتے ہیں، کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ اگر رب سے سچی توبہ کر لی جائے تو آج پکی توبہ کر کے جائیں۔ آج آئے ہیں نا اجتماع میں مدنی چل کے ناظرین، آپ بھی میں بھی ہم سب، بہت ہو گیا، بہت خطائیں کر لی، پتہ نہیں کب دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج اپنے رب کو راضی کر لے، آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ مولا ہو گئے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہو گئی غلطیاں معاف کر دے، میں نے پہلے بھی توبہ کی مانتا ہوں مگر پھر شیطان کھینچ کر لے گیا مجھے گناہوں کی طرف، مولا معاف کر دے، میں کمزور ہوں، میں پڑ جاتا ہوں گناہوں میں، مالک معاف کر دے، میرے دوستوں کی وجہ سے، میرے چاہنے والوں کی وجہ سے میں پڑ جاتا ہوں گناہ میں، مولا مجھے اچھے دوست بھی عطا کر دے اور آج مجھے معاف کر دے، مجھے عذاب نہ دیجیے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ مولا تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، میری ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، مولا تو میری ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، آج معاف کر دے۔
میرا عمل ہے سیاہ نامہ، مجھے خدایا معاف کر دے، ہے آس مجھ کو تو بخش دے۔
گناہ کتنے ہیں مالک، بندے تیرے ہیں، تیرے حبیب کی امتی ہیں، آج توبہ کرتے، اب نہیں کریں گے گناہ مولا، ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، آج ہمت بھی تو نے ہی دینی ہے، توفیق بھی تو نے ہی دینی ہے، اور اللہ بس آج ایسی مدد کر دے، ایسی توبہ نصیب کر دے کہ اب گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے، ہمیں پانچ وقت کا مالک نمازی بنا دے۔ بس آج اپنے رب سے سچی توبہ کر لو، آج دوستی کر لو، اللہ کریم ہے، یقین کرے، دل سے پکارنے کی دیر ہے، میرے جتنے گناہ ہیں سب معاف کر دے۔
اندھیرے شب کے
وہ کیسے عیب چھپاتا ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے، ایک شخص کہیں جا رہا ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، حضرت عمر کا جلال ہے، آپ کی ہیبت ہے، آپ کی عدالت ہے، آپ نے اسے روکا، کہا بتاؤ کیا ہے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اب ذرا سوچیے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی دیر کی گفتگو ہوگی؟ اس شخص نے پتہ ہی کیا کیا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ کہتا مولا آج معاف کر دے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں توبہ کرتا ہوں، اب شراب نہیں پیوں گا، میں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج بچا لے مولا، بس اس نے دل سے اتنا ہی کہا ہے۔ اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر کہتے لاؤ یہ بوتل دکھاؤ، مجھے بتائیے کتنا کتنی دیر ملی ہوگی۔ اب اس نے کیا کیا، ڈرتے ڈرتے وہ بوتل نکالی اور حضرت عمر کو دیتا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ جب بوتل جاتی ہے تو شراب نہیں، اس میں سرکہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، ہم کیوں نہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں، آج نیت کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جتنے یہاں اسلام میں موجود ہیں میرے ساتھ، جس کی پکی نیت بنتی ہو نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ایسا نعرہ لگائے جس کی نیت بنتی ہے کہ شیطان بھی یہاں سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اب جھوٹ نہیں بولیں گے، خدا را دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ وہ کمال کا ماحول ہے جو ہمیں گناہوں بھری زندگی سے نکال کر نیکیوں کی طرف لانے والا ہے، آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، اگر اچھے ماحول میں آئیں گے۔ دیکھیں آج کچھ تو دل پر اثر ہوا ہے نا، کچھ تو توبہ کا ذہن بنا ہے نا، تو اگر آتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی بدل جائیں گے، ہم بھی نیکیوں کی طرف آ جائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل اب انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، اور ہمیں فضول کاموں سے بچا کر اپنی عبادت کرنے والی ہمیں سوچ عطا فرما دے، ہماری زبان ذکر و درود سے تر رہے، فضول گوئی کی عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔